الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خياركم من ذكركم بالله رؤيته وزاد علمكم منطقه ورغبكم في الآخرة عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے دونوں پیغمبر، جب یہ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو کیا عجیب اللہ تعالیٰ سے دعا عرض کر رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دونوں پیغمبروں نے جو اللہ سے عرض کیا ہے، اس میں ساری امت کے لیے قیامت تک ایک سبق ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کوئی نیک عمل ہم سے جاری کرا دے، ہمیں توفیق دے دے، تو نیک اور اچھے عمل کے بعد دل میں اکڑ، تکبر، بڑائی نہیں آنی چاہیے. دیکھیے، دونوں پیغمبر ہیں، تعمیر کعبہ کے بعد فخر نہیں کیا کہ ہم نے بنایا. فرمایا کہ سارے عالم میں ہم دو شخص، دو لوگ ہیں کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر کعبہ کے لیے منتخب کیا، دو لوگوں کو. یہ نہیں فرمایا کہ ہم بڑے وی آئی پی ہیں، بڑے خاص ہیں، پورے عالم میں اللہ تعالیٰ نے صرف ہم دو لوگوں کو منتخب کیا ہے اس کام کے لیے، لہذا ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. انہوں نے اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی شخصیت کو مٹا دیا، اپنی ذات کو مٹا دیا. تعمیر کعبہ کا نام بھی نہیں لیا کہ ہم نے آپ کا گھر بنایا ہے. سبحان اللہ، کیسی عجیب بات. بلکہ عرض کیا کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے جو کچھ ہوا ہے، منا لگا دیا، منا، یہ بتا دیا کہ یہ ہماری طرف سے تو ہے، لیکن کیونکہ ہم محدود ہیں اور آپ کی ذات غیر محدود، عظمتوں کا حق ہم سے ادا نہیں کر سکتے، انسان محدود ہے، اور اے اللہ، آپ غیر محدود کی جو عظمتیں ہیں آپ ان کے مالک ہیں، غیر محدود بلندیوں والے ہیں، آپ کی غیر محدود عظمتوں کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، لہذا از راہ کرم آپ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لیجئے. اللہ کی ذات غیر محدود ہے، ہمارے اعمال کتنے بھی ہو جائیں لیکن وہ محدود رہیں گے کیونکہ ہم محدود ہیں، تو ہم اپنی محدود بندگیوں سے اللہ تعالیٰ کی غیر محدود عظمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی بغداد تھے، بچپن میں اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس کتاب پڑھنے کے لیے چراغ کا تیل بھی نہیں ہوتا تھا. چاند کی روشنی میں خود فرماتے کہ انی اطالعوں فی ضوء القمر، چاند کی روشنی میں میں مطالعہ کرتا تھا، لیکن کبھی گدری میں لال، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گدری میں لال ہوتا ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا، جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نواز آباد رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اکابر شخصیت شمار ہوتے ہیں. مولانا علی میاں ندوی جیسے بڑے بڑے علماء ان کے پاس دعائیں لینے کے لیے آتے تھے. تو حضرت ندوہ کے علماء کو خطاب کر کے فرماتے تھے کہ اے علماء ندوہ، بری نظر سے تو انسان خشک ہو جاتا ہے، اگر درخت کو نظر لگ جاتی ہے تو وہ خشک ہو جائے، انسان کو لگ جائے تو بیمار ہو جائے، تو اللہ والوں کی اچھی نظر سے ہرا بھرا انسان کیوں نہیں ہوگا. سارے علماء رونے لگے. اس وقت جوش میں آ کر فرمایا کہ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، اے علماء، تم علم کے زور سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ والوں کا دامن نہ پکڑو، ان کی رہنمائی حاصل نہ کرو. یہ حضرت علی کا شعر ہے کہ طرح نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. اگر آپ کسی اجنبی شہر میں جائیں اور وہاں آپ کا کوئی دوست رہتا ہو تو آپ کسی کو کہیں گے کہ مجھے ایک شخص سے ملنے کے لیے فلاں گلی فلاں محلے میں جانا ہے, مکان نمبر فلاں ہے, بی بلاک یا اے بلاک یا جے بلاک, تو وہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیے, میں اس جگہ کو جانتا ہوں اور تھوڑی دیر میں وہاں پہنچا دیتا ہوں. تو جنہوں نے اللہ کا راستہ طے کیا ہوا ہے وہ بھی اس طرح آپ کو اپنے ساتھ لے کر اللہ کا راستہ طے کرا دیتے ہیں, ورنہ بغیر رہبر کے چلنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے. حضرت بابا فضل الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق. یہ کون ہے؟ یہ بابا فضل الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ, مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حق شہر عشق را عطار گشت, کہ بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے عشق و محبت کے ساتھ شہروں کو طے کر لیا ہے اور میں اللہ کی محبت کے ایک کوچے میں پڑا ہوا ہوں. یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مقام کتنے تواضع سے بیان کیا, کیونکہ انہوں نے بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے بچپن میں فیض حاصل کیا تھا. تو بابا فرید عطار فرماتے ہیں کہ بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق, عمر بوزش وہ نشد آگاہ عشق. یعنی حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بغیر رفیق اور ساتھی کے جس نے بھی اللہ کا راستہ طے کرنا چاہا اس کی ساری زندگی گزر گئی مگر وہ اللہ کی محبت سے آگاہ نہیں ہوا, ساری زندگی گزر گئی مگر اللہ والا نہ بن سکا. اس لیے اللہ کے کسی نیک بندے کا ہاتھ پکڑو, اس کے ہاتھ چلو. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. جب بابا فضل الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ عام شعر و شاعری ہے, مگر یہ مضمون قرآن پاک سے لیا گیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم یعنی سیدھی راستے کی تفسیر کی ہے کہ سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام نازل کیا. پھر انعام کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے پانچویں پارے میں کر دی ہے. جب قرآن پاک کا پورا مطالعہ کیا جاتا ہے تب قرآن سمجھ میں آتا ہے. تو انعام والے کون لوگ ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ انعام والوں کی تفسیر نہ فرماتے دوستو تو ہم سمجھتے ہیں جو کلپٹن والے ہیں, سوسائٹی والے ہیں, بڑے بڑے بنگلے والوں کو انعام والے لوگ کہتے. اللہ کے بڑا انعام ان پہ ہو رہا ہے جن کے دروازے پر دس دس بیس بیس ہزار کے جو بڑے بڑے ہیں بھیڑیے نسل کے کتے ہوتے ہیں, جن کے پاس شاندار بی ایم ڈبلیو ہے, ہر وقت بریانیاں ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ انعام وال لوگوں کو دوسری آیت میں بیان فرما دیا کہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں. اللہ کی نظر میں انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو دنیا کی نظر میں یہ لوگ انعام یافتہ ہیں, لیکن در حقیقت اللہ کی نظر میں انعام یافتہ وہ لوگ ہیں. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل کیا ہے وہ چار قسم کے لوگ ہیں, پیغمبر, صدیق, شہید اور صالحین. اللہ اپنے نیک بندوں کو قیامت تک رکھے گا, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کونوا مع الصادقین, متقی بندوں کے ساتھ رہو. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ متقی بندوں کی صحبت میں کتنا رہنا چاہیے, یہ مدت سمجھ لو کتنی کسی اللہ والے کے ساتھ رہنا چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ خالطوہم ای خالطوہم لتکونوا مثلہم, اللہ والوں کے ساتھ اتنا رہو کہ تم بھی ان جیسے اللہ والے بن جاؤ, تمہاری آ اس آ کو پہنچ جائے جو اللہ والوں کے سینے سے نکلتی ہے, تمہارے آنسو اس مقام پر پہنچ جائیں جو اللہ والوں کی آنکھوں سے نکلتے ہیں, تمہاری دعائیں مناجات اس مقام پر پہنچ جائے جو اللہ والوں کی دعا ہوتی ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, در جگر افتادن ہستم صد شرر, در منا جاتم بی بی خونے جگر. اللہ والوں کی مناجات کا مقام سنو کہ ان کے مناجات میں ان کے جگر کا خون شامل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ دعا کر رہے ہیں اور پنکھے گن رہے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا کہ دعا کرتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں, مگر اللہ والوں کی مناجات کا عالم کچھ اور ہی ہوتا ہے. اللہ والوں سے دعا مانگنا سیکھو, کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ. اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں. تو دوستو اللہ والوں, اللہ تعالیٰ نے انعام والوں کے بارے میں ایک آیت نازل فرمائی ہے کہ حسن اولئک رفیقا, یہ لوگ بہت ہی بہترین رفیق ہیں. دیکھو یہاں بھی یہ رفیق لفظ ہے نا, وہ حسن اولئک رفیقا, وہی جہاں بابا فضل الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے جو رفیق استعمال کیا تھا, بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق. تو در حقیقت اسی آیت سے انہوں نے یہ رفیق لیا ہے کہ جو بغیر ساتھی کے اللہ کا راستے میں جائے گا, کسی رہبر اور رہنما اللہ والوں کے بغیر چلے گا تو منزل تک نہیں پہنچے گا. حضرت شاہ عبد المنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بابا فرید عطار نے اسی آیت سے رفیق لفظ لیا ہے. اللہ کے عشق و محبت کے راستے میں جو بے رفیق آیا اس کا راستہ نہیں ملا. اللہ نے جن بندوں کو فرمایا وحسن اولئک رفیقا, یہ نبیین صدیقین شہداء اور صالحین, اللہ والے نیک بندے یہ بہترین ساتھی ہیں. جس کے اچھے ساتھی ہونے پر قرآن نازل ہو جائے ان کو چھوڑ کر آج ہم لوگ کس کو دوست بنا رہے ہیں بتائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحسن اولئک رفیقا, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہے یہ افعال تعجب میں سے ہے کہ ما احسن, یعنی کتنے ہی حسین یہ ہیں اللہ والے. ارے ان کی رفاقت کتنی ہی حسین ہے کہ جو ان کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر بھی حسن منتقل ہو جاتا ہے. اللہ والے ایسے حسین ہوتے ہیں کہ جو ان کے پاس حسن رفاقت کے ساتھ ان کی رفاقت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے جمالات اور کمالات اور جتنے بھی حسن ہیں اس اللہ والے کے وہ سب ان کے اندر منتقل فرما دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان پہ وہی انعامات کی بارش فرماتے ہیں جو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. کیوں؟ اکرام لہم, ان کے اکرام کی وجہ سے. تو اللہ والوں کی صحبت میں جب ہم رہیں یا ان کی باتیں سنیں تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حسن رفاقت ہونا چاہیے, اخلاص کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ شیخ کے بیان میں جائیں گے تو نئی باتیں سننے کی نیت ہو. بھائی شیخ نئی باتیں کہاں سے لے کے آئے گا؟ وہ تو اپنے بزرگوں سے جو باتیں سنی ہوئی ہیں اسی پہ اگر ہم عمل کر لیں اور دل کے کان سے سن کر اس پہ عمل کر لیں تو ہم اللہ والے بن جائیں گے. کیونکہ میرے شیخ فرماتے تھے الفاظ کے اندر نئی باتیں اور نئی تعبیرات کے اندر ہدایت کا اثر نہیں ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے اختیار میں ہے. ایک بندہ ہے اگر ایک ہی لفظ سن کر اس پہ عمل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیں گے. اس کی ہدایت کے لیے وہ ایک لفظ بھی کافی ہے. اگر نہ چاہیں تو تقریروں کی تقریریں, ہزاروں تقریریں سن لے انسان, لیکن اگر دل کے کان سے نہیں سنے گا تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. بہت سی بارش ہوتی ہے لیکن جو قطرہ جس قطرے کے ساتھ اللہ کی مشیت شامل ہو حال ہوتی ہے وہی سیب کے منہ میں جا کر موتی بن جاتا ہے. اور بہت سی بارش ہوتی ہے اس میں شرف حاصل نہیں ہوتا. تو کوئی ایک لفظ بھی نکل جائے کسی اللہ والے کی زبان سے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال ہو اور مرید اور طالبین کے اخلاص ساتھ ہو تو ایک لفظ بھی اس کے دل میں جا کے نسبت اللہ کا موتی بن جائے گا. میرے دوستو اخلاص کے ساتھ سنیں. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. مجھے بھی اللہ اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے. اصل چیز تو یہی ہے جو اللہ والوں کے پاس آنا جانا ہوتا ہے یا ان کی باتیں سننی ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے, ہمارے برے اخلاق اچھے ہو جائے, ان کو اطلاع کرتے رہیں اپنے حالات کی, جو تدبیر ملے وہاں سے, جو دوائی ملے اس کو استعمال کریں. دوائی کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو لیکن جراثیم جتنے خطرناک ہوتے ہیں تو دوائی بھی اتنی ہی کڑوی دی جاتی ہے تاکہ ان کا جو ہے بالکل ہی خاتمہ ہو جائے. اب آپ چاہتے ہیں کہ بھئی مرض اتنا کڑوا ہے ہمیں میٹھی میٹھی دوائی ملے، ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے نا، یہ تو خیانت ہو جائے گی. ایسا شیخ حضرت کرے کہ بس ہر وقت خوشامد کرتا رہے اور ان کی تعریفیں کرتا رہے اپنے متعلقین کی، بس ہمیں شیخ یہی اچھی نگاہ سے دیکھتا رہے اور اسی سے ہمارا کام بنتا رہے، ایسے نہیں ہو سکتا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہاں ضرورت ہو سختی کی وہاں شیخ سختی کرنا چاہیے اس کو، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کرے گا وہ. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، لیکن ہمیں اختیار نہیں ہے اور ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں طبیب سے کہ جناب آپ جو ہے نا یہ دوائی کم کر دیں، یہ اس کی جگہ لکھ دیں، یا یہ دوائی بہت کڑوی ہے تھوڑی میٹھی دے دیں، یہ اس کو حق حاصل نہیں ہے. ہاں اگر وہ جو طبیب ہے اگر شفیق طبیب مہربان ہے تو کڑوی دوائی کو شوگر کوٹڈ کر دے گا وہ، تاکہ اس کو کھانے میں تھوڑی آسانی ہو جائے، جیسے کہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے مزاح مزاح میں، ہنسی ہنسی میں وہ کڑوی دوائی ایسی پلا دیتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں کڑواہٹ ہے کہ نہیں. اللہ کی محبت کی چاشنی کے ساتھ گناہوں کی جو نفرت ایسی دلاتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا انسان کو، اور بس ایسی ہنستے بولتے مسکراتے ہوئے وہ اللہ والا بن جاتا تھا، ہے نا. یہ ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زبردست نسبت عطا فرمائی تھی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ایسا اثر ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص کے اندر طلب بھی نہیں ہوتی تھی تو اس کو طلب بھی پہلے ہو جاتی تھی. تو دوستی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے کہ کس کو اپنا دوست اور ساتھی بناؤ. یہ دیکھیے یہ طبقہ کون سا ہے، چار قسم کے لوگ ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. ان کی رفاقت اور ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ہمیں حکم ہے. یہ بہترین رفیق ہیں، بہترین ساتھی ہیں، اتنے پیارے ساتھی ہیں کہ ان کے ساتھ دنیا میں بھی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے. دوستو کیا بتائیں کہ چٹنی روٹی ملے مگر اللہ والے سکون سے جیتے ہیں. اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے بریانی کھلائے، جس کو چاہے چٹنی روٹی کھلائے، جس کو چاہے امیر بنائے، جس کو چاہے غریب بنائے، اللہ جس حالت میں چاہے رکھے، یہ اللہ کی شان ہے. مگر دل کا سکون اللہ والوں ہی کے پاس ہے. یاد رکھیں ان کا سکون جو ہے وہ ظاہری اسباب سے نہیں ہوتا، اللہ کے تعلق سے ہوتا ہے. جتنا زیادہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اوپر حیات طیبہ کا مظہر اس پہ نازل ہوتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیک عمل کرتا ہے چاہے مرد ہو عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بے ضرور اس کو حیات طیبہ پر لطف مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے. کیا مطلب ہوا کہ جو اگر نیک عمل نہیں کرے گا، گناہ کے کام کرے گا تو اس کا برعکس معاملہ ہوگا، اس کا برعکس معاملہ ہوگا، اس کو حیات طیبہ نہیں ملے گی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات کو حیات کے لفظ سے بھی تعبیر نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ معیشت ضنكًا، تنگ زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو تنگ فرمایا، ان کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، تنگ کروی کر دی جائے گی. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم کروی کر دیں گے، یہی شاہانہ کلام ہے. وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بے ضرور ان کو حیات طیبہ پر لطف زندگی عطا فرمائیں گے. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دیں گے اس کو، لیکن جہاں پٹائی کا معاملہ ہوتا ہے، تنگی کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ہم ان کی زندگی تنگ کر دیں گے، فرمایا کہ ان کی زندگی تنگ کر دی جائے گی. یہی شاہانہ کلام ہے. جیسے بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں اس کو جوتوں سے ماروں گا، ہے، اور جہاں اگر کوئی انعام دینا ہوتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ ہم اس کو یہ انعام دیں گے. جہاں پٹوانا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں اس کی پٹائی کروں گا، نہیں، اس کی پٹائی کرا دی جائے گی. یہی شاہانہ کلام ہے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا زیادہ نیک عمل ہوگا، جتنا زیادہ اچھے اعمال ہوں گے، اتنی زیادہ اچھی حیات طیبہ ملے گی انسان کو. جتنے زیادہ اچھے اعمال ہوں گے, جتنا انسان گناہوں سے بچے گا, اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. 80% بچتا ہے گناہوں سے تو 80% اس کو حیات طیبہ ملے گی, 20% پھر بھی وہ بے چین رہے گا. تو وہ 100% گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی فرما بردار والی زندگی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پر لطف پر بہار حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. تو میرے دوستو, اللہ والوں کی رفاقت اور ساتھی ان کو بنانا چاہیے, اللہ والوں کو ساتھی بنانا چاہیے. بننا ہے انسان اگر بڑی بڑی ڈگریاں لے لے, قبر میں جاتے ہی ساری جتنی بھی ڈگریاں ہیں MBBS کی ڈگریاں ہیں بیکار ہو جائیں گی, لیکن اللہ کی محبت اگر دل میں آ گئی تو زمین کے اوپر بھی اس کی بہاریں ہیں. اللہ کی محبت کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ضائع نہیں فرماتے میرے دوستو. جو اللہ پہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حیات جاویدہ عطا فرماتے ہیں, ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو ان کے پاس آتا ہے اس کو بھی ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں جو بہاروں سے بھری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت اگر دل میں آ گئی تو زمین کے اوپر بھی اس کی بہاریں ہیں, زمین کے نیچے بھی بہاریں ہیں, اور میدان محشر میں بھی اس کی بہاریں ہیں. یہ سر صحبت معمولی چیز نہیں ہے. جیسے میں مرغی کے پروں میں انڈا مسلسل 21 دن رہتا ہے, نہ مرغی الگ کی جاتی ہے نہ انڈا الگ کیا جاتا ہے, 21 دن مسلسل رہتا ہے, پھر اس میں جان آ جاتی ہے, روح آ جاتی ہے. وہ مردہ زردی ایک حیات کی شکل میں, زندگی کی شکل میں چوزا بچہ بن جاتا ہے, پھر اپنی چونچ سے چھلکا اتار دیتا ہے, چھلکے کو توڑ دیتا ہے اور یہ شیر پڑتا ہے, تعلقات کے زنجیروں سے نکل آتا ہے, اور بچہ بزبان حال یہ شیر پڑتا ہے. بزبان قال نہیں, ورنہ مرغی کا بچہ کیسے یہ شیر پڑے گا. بزبان حال پڑتا ہے, کھینچی جو ایک آت زندہ نہیں رہا, مارا جو ایک ہاتھ گربا نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب میرے شیخ سے الحمدللہ میری ملاقات ہوئی ساؤتھ افریقہ میں, تو پہلی ملاقات میں مسلسل 21 دن میں ساتھ رہا اپنے شیخ کے ساتھ الحمدللہ. آج تک اس کا نور مجھے محسوس ہوتا ہے, اور جو اس میں حیات ملی, جو اس میں یعنی جو لطف زندگی میں ملا تھا, ابھی تک اس کا مزہ الحمدللہ ملتا ہے. تو اسی طرح جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں مسلسل رہتا ہے تو اس کی حیات میں ایک نئی ایمانی حیات آ جاتی ہے, روحانی حیات ملتی ہے, صاحب نسبت ہو جاتا ہے, اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اس وقت اس کی ہمت اور حوصلے میں بلندی آ جاتی ہے. جس کو تعلق معلّہ حاصل ہوگا اس کے حوصلے میں بلندی ہوگی, جس کا حوصلہ پخت ہو, جس کے ارادوں میں پستی ہو, جس کے عزائم میں سستی ہو, اور جو نفس کی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے, تو یہ دلیل ہے کہ ابھی اس کو تعلق معلّہ کی دولت نصیب نہیں ہوئی. کیونکہ بادشاہی کبھی الفتان میں خریت سے خوشی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. کہیں آپ نے بادشاہی کو دیکھا کہ کسی مردے سے لپٹا ہوا ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہی تھا جسے شاہ نے پالا تھا, اور اس کو اپنے ہاتھ پر رکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتا تھا. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ شاہ کی آنکھوں کے فیض سے بادشاہی کو اللہ یہ حوصلہ دیتا ہے کہ جنگل کے بادشاہ شیر پر حملہ کرتا ہے اور اس کی آنکھیں نکال دیتا ہے, دوسرے معمولی جانوروں پر حملہ نہیں کرتا, اپنی توہین سمجھتا ہے اور اپنے بادشاہ کی بھی توہین سمجھتا ہے. جب اللہ والے وہ نگاہ اور وہ حوصلے پا جاتے ہیں تو ساتوں آسمان عبور کر کے اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں, زمین کے مردوں سے تعلق نہیں رکھتے, گد کی طرح مردے نہیں کھاتے. اگر تم ابھی تک حسینوں کے چکر میں پڑے ہو تو یہ دلیل ہے کہ تم ابھی زمین پر پڑے ہوئے ہو, ابھی مولا سے تمہارا صحیح تعلق قائم نہیں ہوا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے سے بھی خطا ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ معصوم ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی خطا اپنے گناہ پر قائم نہیں رہتے, ایسی توبہ کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کو بھی ہلا دیتے ہیں. ان کی توبہ عرش الٰہی کو ہلا دیتی ہے. فرماتے ہیں در مناجاتم بی بی خون جگر, مولانا رومی رحمت اللہ علیہ درخواست کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری مناجات میں آپ میرے جگر کا خون دیکھ لیجئے. اس کا نام ہے دعا. یہ دعا ہے حضرت شاہ عبد الغنی میرے شیخ رحمت اللہ نے فرمایا کہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ جب دعا مانگتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ سجدہ گاہ تر ہو جاتی تھی, سجدہ گاہ تر ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ فرمایا کہ کانپور میں حاجی سلام الدین کے گھر پر حضرت نے مغرب کی نماز پڑھائی, نماز کے بعد حضرت کو دعا میں رونا آ گیا اور رو کر حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھ رہے ہیں. کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی, کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی, کیا میری فریاد خالی جائے گی. یہ اللہ والے دعا میں اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں میرے دوستو. تو آپ سنو, دنیا میں کسی شخص نے اللہ کو صحیح طریقے سے مانگا اور چاہا تو یقیناً یقیناً اس کو اللہ ملا ہے, بشرطے کہ دوستو اخلاص سے اللہ کو چاہا ہو, دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کیا ہو, طلب کیا ہو. جو لوگ اللہ تک نہیں پہنچے یقیناً وہ غیر مخلص تھے, کوئی نہ کوئی ان کے نفس کی آمیزش تھی, ان کے اخلاص میں نفس کی سازش, وہ خواہشات کی غلامی اور بت پرستی کے ساتھ تھے, ان میں توحید نہیں تھی. لہذا جن کے دلوں میں دنیا کے اور خوبصورت حسینوں کے جگہ جگہ بت ہیں, جن کے دل میں جگہ جگہ مندر بنے ہوئے ہیں اور ان میں کسی حسین لڑکے یا حسین لڑکیوں کی شکلیں ہیں, حتیٰ کہ ان کے ماضی کے بت خانے بھی ابھی شکستہ نہیں ہوئے, اگرچہ وہ داڑھی رکھ کر اللہ والے بن گئے ہوں, نیک بن گئے ہوں ظاہری طور پہ, لیکن ماضی کی زندگی سے سچی توبہ نہیں کی انہوں نے. ان کے دلوں کی اگر ریسرچ کی جائے, تجزیہ کیا جائے اور پوسٹ مارٹم کیا جائے تو ان کے قلب میں ان کے پرانے معشوق اب بھی گھسے ہوئے ہیں. میرے دوستو, لا الہ کی صحیح طاقت سے انہوں نے ابھی بت پرستی سے توبہ نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ ان کے اللہ والا بننا میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے کلمے میں کیا ہے, لا الہ ہے, لا الہ ہے. جتنی زیادہ تیز رفتار سے ہماری لا لا کاٹے گی اتنا ہی جلدی ہم اللہ والے بنیں گے. اتنے سست رفتار سے ہم کاٹیں گے تو اللہ والا کیسے بنیں گے. تو اپنے اختیار سے قصدن عقلن ان مردوں سے گن کرنی چاہیے. آپ بتائیے, کسی گھر میں بریانی ہو, شامی کباب ہو, نہایت شاندار قالین ہو, ہر طرف 10,000 روپے کے تولہ کا عطر لگا ہوا ہو, لیکن اس گھر میں ایک مردہ بھی قبر میں لپٹا ہوئے وہاں پڑا ہے جس کو ابھی دفن نہ کیا گیا ہو, تو کیا اس گھر کے رہنے والے بریانی شامی کباب سے خوشی محسوس کریں گے؟ تو جس کے دل میں کسی مردے کی محبت پڑی ہو وہ اللہ کی محبت کی بہاروں سے صحیح بہاریں نہیں پا سکتا. اس لیے اللہ میاں نے لا الہ پہلے نازل کیا اور الا اللہ بعد میں نازل کیا کہ اگر الا اللہ کی بہار لینی ہے تو لا الہ سے یعنی غیر اللہ سے اپنے دل کو پاک کرو. جیسے کسی گھر میں ایک مردہ لیٹا ہو تو کتنا ہی عمدہ کھانا ہو, کتنی ہی دولت اور دوست احباب شعر و شاعری یا دلچسپی کی باتیں ہو رہی ہوں, لیکن اس گھر والوں کو صحیح مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ اس مردے کی وجہ سے ایک وحشت اور گھبراہٹ رہے گی. غور سے سنیں میرے دوستو, عجیب باتیں ہیں. تو جن کے دل میں مرنے والوں کی محبت گھسی ہوئی ہے, دیکھیں ایک مردہ ہمارے کمرے میں ہے لیکن ہمیں وحشت اور گھبراہٹ ہوتی ہے. جس دل میں مردے گھسے ہوئیں گے تو انسان اطمینان کی زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے, کیسے اس کو سکون حاصل ہو سکتا ہے؟ ارے ظالم, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جن کے دل میں مردوں کی محبت ہے یہ حسین مرنے والے ہیں, اگرچہ سڑکوں پہ چل رہے ہیں مگر ایک دن قبر میں ہوں گے, کچھ دن کے لیے چل رہے ہیں. جیسے کہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ کیسٹ میں آواز بھر دی اور دو پلاسٹک کے کھلونے لے لیے, ایک عاشق اور ایک معشوق دونوں, کیسٹ میں آواز بھر دی ان کی اور پھر ان کو بجلی سے یا بیٹری سے ان کو چڑھا دیا, اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں, جیسے ہی بیٹری ختم ہوگی دھرم سے نیچے گر جائیں گے, سارا قصہ ختم ہو جائے گا. آ کر قضا بہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. چند دن تک چلتی پھرتی تصویریں ہیں، مرنے کے بعد سب افسانے ختم ہو جائیں گے، اس لیے ان مردوں سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ جس کے دل کے اندر گوشے میں مردے کی محبت ہوگی دوستو، وہ اپنے اختیار سے اس کو باقی رکھتا ہے۔ دیکھیے، غیر اختیاری محبت کی تو معافی ہے، لیکن جو اپنے اختیار سے اس سے مزے لیتا رہتا ہے، اس کے دل کو اللہ کی محبت کی بہار نہیں مل سکتی۔ تو دوستو، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کو رفیق بناؤ، اللہ والوں کو رفیق بناؤ، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کی محبت اختیار کریں۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان لوگوں کا ایک جنگل تھا۔ یہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ یہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ ایک بادشاہی جو بادشاہ کے محل میں شاہ کی کلائی پر رہتا تھا، اس کی آنکھیں بادشاہ کی آنکھوں سے ٹچ ہوتی تھی۔ وہ بادشاہی شیر کا شکار کرتا تھا۔ ایک دن شاہی محل سے اڑا اور راستہ بھول گیا، بجائے شاہی محل کے ایک جنگل میں چلا گیا۔ تو وہ جنگل ویران تھا، اس میں ہزاروں الو ہر درخت کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے، جو سوراخ درخت میں ہوتے ہیں اس میں بیٹھے ہوئے۔ جب انہوں نے بادشاہی کو دیکھا تو سب نے چو 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 کچ 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 چھوڑ جانا شروع کر دیا کہ یہ کون سا جانور آ گیا ہے، دیکھو عجیب غریب پرندہ ہے، ہمارے ڈیزائن کا نہیں ہے، غیر مانوس ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے جنگل پر قبضہ کر لیا اور ہمارے انڈے بچے سب کھا جائے۔ لہذا انہوں نے شور مچایا تو اس بادشاہی نے جو جواب دیا وہی جواب ہم سب کو دینا چاہیے۔ جب شیطان اور نفس کسی نامناسب جگہ لے جائے، نظر بازی، انٹرنیٹ، وی سی آر، سینما، جتنے بھی دنیا کے گندے گندے کام ہیں ان کی طرف لے جانا چاہے، یعنی آپ کو الوستان لے جائے، تو آپ بھی بادشاہی والا جواب دیجئے۔ وہ بیچارہ کیا کہتا؟ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا کمال دیکھیے کہ اس بادشاہی کی طرف سے مولانا بیان کر رہے ہیں کہ اس نے جواب دیا کہ من نہ خواہم بود ایجا می روم۔ سبحان اللہ، آکاش کے ہمارے دلوں میں یہ درد پیدا ہو جاتا کہ جو بد نظری میں مبتلا ہے انہیں یاد آ جائے کہ ہم بادشاہی ہیں، اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے، دولت عطا فرمائی ہے ایمان کی، ہم کیا ہے کہ غیر اللہ اور مردوں پہ مر رہے ہیں، اور فوراً وہاں سے بھاگ جائیں۔ ففر رو الى اللہ، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے بھاگو، وہاں قرار نہ پکڑو، جہاں موقع فرار کا ہے وہاں قرار نہ پکڑو، بھاگو اپنے اللہ کی طرف سے۔ جو شخص اللہ کی نافرمانی میں قرار اور سکون حاصل کرتا ہے، وہ شیخ فرماتے تھے ظالم کو تو فرار کا نقطہ آغاز اور زیرو پوائنٹ بھی حاصل نہیں ہے۔ تو بادشاہی نے کہا، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ من نہ خواہم بود اینجا می روم سوئے شہنشاہ راجے می شرم، کہ ارے الو، میں اس جنگل میں نہیں رہوں گا، میں الو میں نہیں رہتا، میرا کام الو میں رہنا نہیں ہے، میں بادشاہوں کے پاس رہتا ہوں، میں جا رہا ہوں سوئے شہنشاہ راجے می شرم، سوئے شہنشاہ اپنے بادشاہ کی طرف میں جا رہا ہوں۔ اس جنگل میں الو کے پٹھے بھی تھے۔ اس پر ایک واقعہ سنیے، میرے شیخ رحمت اللہ نے واقعہ سنایا کہ امپریس مارکیٹ میں ایک شخص الو بیچ رہا تھا، اس کے پاس ایک بڑا الو تھا اور ایک اس کا بچہ تھا۔ کس نے بڑے الو کا دام پوچھا تو بتایا کہ یہ بھائی بڑا الو جو ہے وہ 5,000 روپے کا ہے، اور جو بچہ ہے اس کی بتایا کہ یہ 10,000 روپے کا ہے۔ تو گارڈ نے کہا کہ الو کے بچے کے دام اتنے زیادہ اور جو بڑا الو ہے اس کے دام کم بتائے آپ نے، کیا وجہ ہے اس کی، آگے دام کا فرق ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے جناب کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے نا تو آپ خالی الو نہیں کہتے بلکہ الو کا پٹھا کہتے ہیں، اس لیے میں الو کے پٹھے کے دام زیادہ مانگ رہا ہوں تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جب غصہ آتا ہے تو آپ سے الو پہ اکتفا نہیں کرتے، جب تک کہ آپ اس کو، اگر کوئی شخص کہتا ہے الو تو آپ اس کو الو کا پٹھا کہتے ہیں، تو جب تک الو کا پٹھا نہیں کہہ لیتے آپ کو اطمینان نہیں ہوتا، اس لیے ہم الو کے پٹھے کے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ خیر تو اس بادشاہی نے کہا کہ میں تمہارے اندر نہیں رہوں گا, میں اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ رہا ہوں. ارے ہم بھی نفس اور شیطان سے یہی کہہ دے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں. جب نفس اور شیطان ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے, سمجھو کہ وہ الوستان ہے, ویرانہ ہے, جنگل ہے, اللہ کے قرب کی بہار سے ہمیں دور کر رہا ہے, اس وقت ہم بھی یہی جواب دیں کہ ہم اپنے مولا کی طرف جا رہے ہیں. انی ذاہب الی ربی سیہدین, جب کوئی ٹیڑی کوئی عورت سامنے آ جائے تو سڑک بدل دو. عورت سامنے آ رہی ہے, سڑک بدل دو, دوسری طرف چلے جاؤ. انی ذاہب الی ربی, میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف جو مجھے عنقریب ہدایت عطا فرمائیں گے. تو جو جائے گا تو اسی کو تو ہدایت ملے گی نا, جو وہاں کھڑا رہے گا راستہ بدلے گا نہیں, اپنا مولا کی طرف نہیں جائے گا, اس کو کیسے ہدایت ملے گی. ذاہب الی ربی, اپنے مولا کی طرف جا رہا ہوں. جو قدم بڑھاتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. ہم قدم ہی نہیں بڑھائے اور بس روتے رہیں اور چلاتے رہیں کہ اسلام ہی ہو رہی, گناہ نہیں چھوٹ رہے, تو دوستو اس طرح سے کام نہیں چلتا. قدم بڑھائے جو اللہ کی طرف, اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد آئے گی, ان قریب اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت بھی دیں گے. جس نے نظر سے نظر ملائی اس پر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی لعنت برستی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ لعنت کرے اللہ اس پر جو اپنی نظروں کو لڑکیوں سے, ٹیڑیوں سے, نامحرم عورتوں سے خراب کرے. اس میں لڑکے بھی شامل ہیں جن کی داڑھی مونچھ نہ ہوئی ہو. تو دوستو کیا نبی کی بد دعا معمولی بات ہے؟ بد نظری کے بعد ایسے لوگوں کا چہرہ دیکھو تو خود وہ بھی بد نظری کے بعد اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں کیسی لانت برستی ہے. تو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من نہ خواہم بود ای جامی روم سوئے شہنشاہ راجے می شوم, میں یہاں نہیں رہوں گا, میں اپنے شاہ کے پاس جا رہا ہوں. مسلمانوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے دوستوں, ہم بھی آپ یہی کہہ دیں کہ میں مسجد جا رہا ہوں, دو رکعت نماز پڑھ کر اپنے اللہ کو یاد کروں گا. جیسے ہی گناہ کا تقاضا ہو دیکھیں کہ شیطان آپ کو الوستان لے جا رہا ہے, یعنی اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جا رہا ہے, تو وہیں بس تڑپنے لگو, جلدی سے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو یاد کرنا شروع کرو, اللہ کے پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا شروع کرو, اللہ کے پاس چلے جاؤ, اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ, کیونکہ اللہ والوں کے پاس جانا اللہ ہی کے پاس جانا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا, ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا گو نشینن با حضور اولیاء. جو یہ چاہے کہ میں خدا کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھوں تو اس سے کہہ دو کہ کسی ولی اللہ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ لے. جو عطر کی شیشی کے پاس بیٹھتا ہے وہ عطر کے پاس بیٹھتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی, جیسی شیشی, جس شیشی میں عطر ہو اس شیشی کے پاس بیٹھ جائے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ آج میں عطر کے پاس بیٹھا تھا. جسم بھی ایک شیشی کی مانند ہے, جس کی شیشی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا عطر ہے اس کے پاس بیٹھنا ہے گویا کہ اللہ کے پاس بیٹھنا ہے. برحال تو پھر بادشاہی نے دوسرا شعر کہا, دوسرا مضمون جس کو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ای خرابہ باد در چشمے شماس, ای خرابہ باد در چشمے شماس, کہ اے الو یہ ویرانہ, یہ برباد, یہ جنگل تم کو مبارک ہو. خراب آباد دیکھو نام کیسا رکھا ہے, غریب آباد نہیں, خراب آباد. تو خراب آباد یعنی خراب اور ویران جگہ, الو ہمیشہ ویرانے میں رہتا ہے, اس لیے اگر گھر میں الو نظر آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر ویران نہ ہو جائے. یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے. ہم مومن ہیں, الو کے اختیار میں ہمارے گھر کو برباد کرنا, ویران کرنا نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. اور انگریزوں نے تو الٹا معاملہ کیا ہوا ہے, وہ گھر گھر میں الو پالتے ہیں. لندن میں جا کر دیکھیں انگریزوں کے کمروں میں الو رہتا ہے, یا الو کی تصویریں ہوتی ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بڑا عقل مند جانور ہے, خاموش رہتا ہے, کچھ سوچتا رہتا ہے, دن بھر سوتا ہے رات بھر جاگتا رہتا ہے. تو شیخ رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی میری تقریر میں سوتا ہے نا تو اسے میں کہتا ہوں جمع کا ڈوبو. اور اس کا قصہ سنیں. وہ قصہ ٹیکسیلا والے حکیم امیر احمد صاحب نے سنایا تھا میرے شیخ کو. کہنے لگے کہ ہندوستان میں ایک خان صاحب مقروض ہو گئے, دوستوں کے ساتھ وہ بیٹھے رہتے تھے, کماتے کچھ نہیں تھے, ایک بنیے سے ادھار لے لے کر کھایا کرتے تھے, یہاں تک کہ 20,000 کا قرضہ ہو گیا. بنیے نے کہا کہ میرا قرضہ ادا کرو ورنہ مقدمہ کر دوں گا, مکان اور زمین سب کچھ جو ہے ضبط کر لوں گا. خان صاحب نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور سوچا کہ کیا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو, تم سب جا کر اس بنیے سے پوچھو کہ کیا تمہارے یہاں الو بکتا ہے. جب 10-20 گاہک جائیں گے تو وہ الو تلاش کرے گا, میں الو لے کر اس کی دکان کے سامنے سے گزروں گا تو وہ دام پوچھے گا, تو میں اس کو دام 25,000 روپے بتاؤں گا. وہ پوچھے گا کہ کہاں استعمال ہوتا ہے, میں کہوں گا کہ راجا لوگ اپنی بیٹی کو آج کل شادی میں جہیز میں دے رہے ہیں, تو میرا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور 5,000 اضافی مل جائیں گے. اب خان صاحب کے 10-20 حقہ شریک دوست باری باری ہندو بھنیا کے یہاں جاتے اور پوچھتے, لالا جی تمہارے پاس الو ہے؟ وہ کہتا کہ کہیں الو بھی بکتا ہے؟ کہاں, شادی کا زمانہ ہے, راجا لوگ اپنی بیٹی کے جہیز میں دیتے ہیں. پھر ایک گیا, دو گیا, 10-20 جب گئے تو اس کو یقین آ گیا. عجب خان صاحب نے دیکھا کہ اب میدان جو ہے وہ ہموار ہو گیا ہے اور لالا جی الو کی خریداری کے لیے بے چین ہیں, تو اس نے جنگل سے الو پکڑا اور پان کھا کر الو کے اوپر بھی تھوڑا پان لگا دیا, جس سے اور زیادہ حسین ہو گیا. اب الو لے کر بنی کی دکان کے سامنے سے گزرا, لالا جی نے کہا کہ او خان صاحب الو بیچو گے؟ کہا کہ ہاں بیچوں گا, مگر دام بہت مہنگا ہے, آج کل شادی کا زمانہ ہے. کہا کہ کیسے بھی بھاؤ ہو ہمیں دے دو. تو خان صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو, اپنا کھاتہ لے کے آؤ اور 20,000 کا جو قرضہ ہے نا میرے سامنے اس کو کاٹو, اسے لکیر مارو اور لکھو کہ سارا قرضہ وصول پایا اور 5,000 نقد لے کر آؤ. خان صاحب نے اس کو الو 25,000 میں دے دیا, 20,000 تو اپنا قرضہ معاف کرایا اور موچھوں پہ تاؤ دے کر 5,000 اپنی جیب میں رکھ کے وہاں سے چل دیے. دوستوں کے پاس آیا اور کہا کہ ارے بھائی خبردار, اب تم لوگ جو ہے بنیے کی طرف مت جانا ورنہ وہ الو تمہیں دے دے گا. اب اس کے پاس جو ہے الو آ گیا ہے, وہ کہے گا کہ روزانہ الو مانگتے تھے, اب الو لے لو تو تم سارے لوگ الو بن جاؤ گے, تو وہاں مت جانا. اب وہ بیچارہ پریشان, سب نے وہاں جانا چھوڑ دیا. اب بنیا بہت غمگین ہوا, کیونکہ بنیا وہ قوم ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. لہذا اس کو موشن پیچس لگ گئے. ادھر الو چونکہ دن میں سوتا ہے اور رات کو جاگتا ہے, تو ایک مرتبہ دن میں الو آنکھ بند کیے بیٹھا تھا, اس نے الو کی آنکھ کھول کر دیکھی تو وہ آنکھ ہی نہیں کھول رہا تھا. تو بہت رویا چلایا اور الو سے کہا, ارے جما کے ڈوبو آنکھیں تو کھول, یعنی کمبخت, تو مر جائے گا تو میری ساری جمع پونجی ڈوب جائے گی, نفع بھی نہیں ملے گا. اس لیے میرے شیخ جب کوئی سوتا تھا تو یہ قصہ سناتے تھے. بڑا تو دوسرا شیخ جو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے فرماتے ہیں کہ این خراب آباد چشمے شماست, کہ اے الو یہ ویرانستان, یہ الوستان, الو کی جگہ تم کو مبارک ہو, میرے لیے میرے بادشاہ کی کلائی بہترین جگہ ہے, تم کو یہ جتنی بھی نافرمانیاں کی جگہ ہیں یہ تم کو مبارک ہو. میری جگہ تو کہاں ہے, مصلی ہے, اللہ کی یاد ہے, اللہ کو ذکر, اللہ کا ذکر ہے, تلاوت ہے, جہاں میں بیٹھتا ہوں اللہ اکبر. تو مومن کو بھی میں دوستوں یہی کہنا چاہیے, میری مسجد کا مصلی, میری تسبیح ہے, اللہ کے ساتھ مشغول ہونا سلطنت سلیمانی سے افضل ہے. یہ میرے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ میں تم مردوں کو دیکھوں اور چند دن کے بعد جب شکل بدل جائے تو اپنا سر پیٹوں. کتنے لوگ حسینوں کے چکر میں تھے, جب جغرافیہ بدل گیا تو سر پیٹ کر وہاں سے بھاگے. میرے شیخ فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ ادھر جغرافیہ بدلا, ادھر جغرافیہ بدلا, ادھر تاریخ بھی بدلی, نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی. تو اس بادشاہی نے کہا کہ میری نظر میں اس ویرانستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میرے لیے بادشاہ کی کلا یہ بہترین ٹھکانہ ہے. اسی طرح اللہ والوں کے لیے اللہ کا ذکر, فکر اور تسبیح اور تنہائی اور خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول کے لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں. وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, بس وہی لمحات میرے زیست کے حاصل رہے. جو دوستو اللہ کی یاد میں جو لمحات گزر جائیں بڑے قیمتی لمحات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نفس اور ہر سانس زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کا حاصل و نچوڑ وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزر جائے. پھر ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی کہ یہ نیا جانور باتیں بنا رہا ہے, یہ مکار لگتا ہے, ہمارے جنگل پر قبضہ کر لے گا, اس کے پر نوچ لو, اس کو مار مار کر ختم کر دو, جان سے مار دو. بادشاہین جب دیکھا کہ مجھے مارنے کی اور میرے پر اکھاڑنے کی سازش ہو رہی ہے, تب اس نے کیا اعلان کیا کہ اے اللہ میں بادشاہی ہوں, اگر تم نے میرا ایک پر توڑا تو میرا بادشاہ تمہارے جنگل کو آگ لگا دے گا, تمہارے انڈے بچے سب ختم کر دے گا. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی قوم پر عذاب نازل نہیں ہوتا جب تک کسی اللہ والے کو اس کا دل نہیں دکھایا جاتا. اس کے بعد مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بادشاہی نے کہا کہ اے لوگ تم ہماری حقیقت کو نہیں سمجھتے, میں بادشاہی ہوں, مجھ پر تو ہما پرندہ بھی رش کرتا ہے جس کے سائے سے بادشاہت ملتی ہے, میری حقیقت میری بلندی شان کو ہما بھی نہیں جانتا. اے الو تم کیا جانو الو کی کیا حقیقت ہے کہ وہ ہمارے اسرار اور ہمارے رازوں کو سمجھ سکیں. اسی طرح دوستو اللہ والوں کو بھی کم لوگ پہچانتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم, لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم, ہونٹوں سے مسکرا رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طرح ہی بھی مسکرا رہے ہیں, لیکن جگر میں تیرا درد و غم, تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم, دل میں اللہ کی محبت کا غم اور درد ہر وقت رہتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں مسکراتا بھی ہوں لیکن دل میں اللہ کی محبت کا غم اور اللہ کی تڑپ ہمیشہ مجھے بے چین لگتی ہے. آپ بتائیں ایک کانٹا چپ جائے آپ کو اور کانٹا ٹوٹ جائے تو اس کانٹے کا درد آپ کو بے چین رکھے گا کہ نہیں؟ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں لیکن اس کانٹے کا درد آپ کو بے چین رکھے گا, یہی نسبت ہے, یہی تعلق معاملہ ہے. لیکن اس کانٹے کے درد اور نسبت معاملہ کا درد دونوں میں فرق ہے, وہ بے چین رکھتا ہے, یہ قرار عطا فرماتا ہے. یہ ایسی محبت ہے, جب اللہ کا درد اور اللہ کی محبت مل جاتی ہے تو انسان چین سے رہتا ہے, پریشانی ختم ہو جاتی ہے, اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مزے آتے ہیں. اللہ کے عاشقوں کو کم لوگ سمجھتے ہیں, اللہ والے اگر ہنستے بھی ہیں تو ان کے دل اور جگر میں اللہ کی محبت کا درد و غم اس وقت بھی رہتا ہے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ نے اس لیے فرمایا ہے کہ خدا نہ کرے کہ ہماری روح اس نابینا بڑھیا کی تیرہ طرح ہو جائے جس نے بادشاہی کو نہ پہچانے کی وجہ سے, ایک بادشاہی بڑھیا کے پاس آ گیا, اس نے اس کو پکڑ لیا اور نابینا بڑھیا تھی, تو جب اس نے دیکھا اس کے ناخن دیکھے, دیکھا وہ تمہارے تو ناخن بہت بڑے بڑے ہیں, کس نے تمہارے ناخن نہیں کاٹے, ناخن تراشنے شروع کر دیے. اس کے پر دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے بال تمہارے ہو گئے ہیں, لگتا ہے تمہارے بال نہیں کاٹے کسی نے, تو اس نے اس کے پر کاٹنا شروع کر دیے. مولانا فرماتے ہیں کہ جس طرح اندھی بڑھیا بادشاہی کی ناقدری کرتی ہے, بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی روحیں نابینا ہیں, اللہ والوں کو پہچاننے سے قاصر ہیں. ایسے لوگ اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی غیبت و برائیاں کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اے اللہ ہمیں اندھی بڑھیا نہ بنا، ہمیں اپنے پیارے اور مقبول بندوں کی معرفت کے لیے بینائی عطا فرما دے۔ خدا سے مانگنا چاہیے دوستو ہم کو بینائی دے دے، ہمیں آنکھیں دے دے کہ ہم تیرے مقبول بندوں کو پہچان لیں تاکہ ان سے ہم کچھ حاصل کر لیں، ان سے فائدہ حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آیت جو ہے خطبے کی جو آیت پڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، تعمیر کعبہ کے بعد دونوں نبیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دو کام کیے۔ نمبر ایک، انہوں نے پہلے یہ دعا کی کہ ربنا تقبل منا، تقبل باب تفاعل سے ہے، اس میں کیا ہے اعتراف قصور، تکلف کی خاصیت ہے۔ اب اس دعا کا مطلب وہ کیا ہوگا کہ دونوں نبیوں نے عرض کیا کہ اے اللہ یہ کعبہ جو ہمارے ہاتھوں سے تعمیر ہوا ہے اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو قبول فرمائیں، لیکن از راہ کرم از راہ تکلف اس کو قبول فرما لیجئے۔ علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں فی اختیار سیوت تفاعل اعتراف بالقصور، تقبل تقبل یہ لفظ میں قصور کا اعتراف ہے کہ ہم سے حق ادا نہیں ہوا، لہذا ہم اور آپ بھی آج سے عہد کر لیں کہ جب اللہ تعالی نماز کی، تلاوت کی، حج کی، عمرے کی، صدقہ کرنے کی، اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے دے تو دوستو یہی دعا پڑھا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب یہاں مدرسہ بن رہا تھا تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے، اس کو دیکھ کر یہی دعا پڑھتے تھے، خانقاہ بن رہی تھی اس کو دیکھ کے بھی یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سمیع کیا مطلب؟ سمیعون بدعواتینا وعلیمون بالنیاتینا، ہماری دعاؤں کو آپ سنتے ہیں اور علیم ہماری نیتوں کو آپ جانتے ہیں۔ تو جو کام بھی ہو جائے میرے دوستو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تقبل قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اصل چیز قبولیت ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک بہت بڑے حافظ تھے، حافظ قرآن، ان کے بہت شاگرد تھے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس گئے ان کے ملاقات کے لیے، ان کا نام تھا حافظ عبد الرحمن۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پوچھا کہ حافظ صاحب جہاں جہاں ساؤتھ افریقہ میں گیا ہوں اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حفظ کیا ہے حافظ عبد الرحمن سے، تو آخر آپ کے کتنے شاگرد ہیں؟ دوستو سننے کی بات ہے، پوچھا گیا کہ کتنے شاگرد ہیں آپ کے، تو حافظ صاحب نے جواب دیا کہ قبر میں جا کر بتاؤں گا کہ میرے کتنے شاگرد ہیں۔ قبر میں جا کے ہماری کوئی تعریف کتنا ہی کر لے لیکن اللہ قبول فرما لیں گے تو دوستو سب کچھ ہے ہمارا، قبول نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے ہمارا۔ اللہ قبول فرما لے، ہماری نیکیوں قبول فرما لے، اس لیے کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی امید بھی رکھیں لیکن کرنا نہیں چھوڑیں۔ اس کے بالکل قبول کیسے ہوں گے، ہمارا تو بہت ہی نقص ہے، ہمارے اعمال اتنے کمزور ہیں، نہیں، آپ فتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنے اعمال تو کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، اللہ کو راضی تو کرتے رہیں، باقی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمانے والے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان کے اندر ایک رسول پیدا کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں، منہم انہی میں سے، اس دعا ابراہیمی کے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو اہل قریش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اب مقاصد کیا ہیں؟ بعثت کے تین مقاصد ہیں، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ نمبر ایک، یتلو علیہم آیاتک، آپ کے کلام کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، جس سے کیا ثابت ہوا؟ مکاتب قرآن ثابت ہوں گے، کہ جگہ جگہ قرآن پاک کے مکاتب قائم ہوں جہاں آیت الہیہ کی تلاوت کی جائے، جہاں قرآن پاک پڑھایا جائے۔ نمبر دو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور آپ کی کتاب کی تعلیم دیں گے، اس سے دارالعلوم مدرسے کا ثبوت ملتا ہے۔ ایسے دارالعلوم جو کتاب کی تفسیر بھی بیان کریں اور حدیث سے اس کی تشریح بھی سمجھائیں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دو شرح کی ہے، یعنی نبی قرآن کے الفاظ کی تفہیم کرے، اس کے الفاظ و معنی سمجھائے، اور قرآن پاک کے الفاظ کی کیفیت ادا کو بھی سکھائے، کس طرح سے قرآن پاک کے جو کیفیت ہیں ان کی ادا کرنا ہے. اس سے تجوید قرآن کا ثبوت بھی مل گیا، دونوں چیزیں ہو گئی. یعنی قرآن پاک کا جو معنی ہے وہ بھی بتاتا ہے، اور قرآن پاک کو کس طرح تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا ہے وہ بھی بتاتے ہیں. تو یہ مدارس میں یہی کام تو ہوتا ہے. پھر حکمہ، اور حکمت بھی سکھائیں. اب آپ کہیں گے کہ حکمت کیا چیز ہے، تو علامہ روسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمت جو ہے نا، اس کی پانچ تفسیریں کی ہیں. حقائق الکتاب و دقائقہ، کتاب کے حقائق اور بڑی باریک باتیں جو اس کے اندر پوشیدہ ہوں وہ نبی ان کو سمجھائے. الفقہ فی الدین، دین کی سمجھ پیدا کریں. نمبر تین، طریق السنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ سراسر حکمت ہے. کھانا ہاتھ سے دھو کر کھانا، جوتا بائیں طرف سے اتارنا، دائیں پیر سے پہننا، مسجد میں دائیں پاؤں داخل کرنا، بیت الخلاء جانا ہو تو بایاں پیر پہلے داخل کرنا، سنت کی دعائیں، یہ سب کیا ہے؟ حکمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حکمت پر مبنی اور حکمت کی عملی تفسیر ہے. نمبر چار، ما تکمل به النفوس من الاحکام والمعارف، نبی ایسی باتوں کی تعلیم دے، ایسے احکام اور معارف بیان کرے جس کے ذریعے اللہ کے بندوں کے نفس کی اصلاح ہو، وہ کامل انسان بن جائیں. نمبر پانچ، وضع الاشیاء فی محلها، محل کی جگہ محال ہے، ہر چیز کو اس کے محل میں خرچ کرنا، یہ بھی حکمت میں شامل ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنایا ہے اس میں استعمال کرو، جس چیز سے منع فرمایا ہے اسے رک جاؤ، جن اعضاء کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہی کام ان سے لو. آنکھیں کعبہ شریف دیکھنے کے لیے ہیں، والدین کو دیکھنے کے لیے ہیں، ان آنکھوں کو وہاں خرچ کرو. حسینوں کو دیکھنے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی، اللہ والوں سے اپنے دل کی آنکھیں بنوا لو تو آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرو گے. کعبے کا اصلی نور تمہیں مل جائے گا. کعبے کا اصلی نور، کعبے میں اللہ نظر آ جائے گا، لیکن اگر دل میں مردوں کی محبت لے کر کوئی کعبہ گیا تو کعبے میں طواف کے اندر بھی عورتوں پر اپنی حرام نظریں ڈالنے سے باز نہیں آئے گا. اللہ کا غضب اور لعنت کو وہاں بھی خریدتا رہے گا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، ایسا رسول بھیجئے جو آپ کے بندوں کے دلوں کا تزکیہ کر دے، ان کے سینوں میں اللہ والا دل بنا دے، پھر کعبے میں بھی وہ تقویٰ سے رہے گا اور کعبے کے نور اور برکت سے مال و مال ہو جائے گا. یہ جو رہے تعمیر کعبہ اور تعمیر قلب میں، کعبہ جتنا ضروری ہے تعمیر قلب بھی اتنا ہی ضروری ہے. ایک شخص نے کہا کہ میں نفلی حج کرنے جا رہا ہوں، اللہ والے نے کہا کہ حج کرنے جا رہے ہو تو جس کے گھر جا رہے ہو اس گھر والے سے تمہاری کچھ پہچان بھی ہے کہ نہیں؟ بس وہیں زار و قطار رونے لگے اور کہا کہ نفلی حج ہے، اب نہیں جاتا، اب سال بھر آپ کی خدمت میں رہوں گا، آپ مجھے گھر والے سے پہچان کرا دیجئے. پھر ایک سال ان کے دروازے پر رہے، عارف باللہ اللہ والے بن گئے، اللہ کی معرفت مل گئی. پھر جب کعبہ گئے تو کسی یعنی حج میں وہ مزہ نہیں آیا جو اس وقت ان کو مزہ آیا، کیونکہ اب کعبے والے سے پہچان ہو گئی، کعبے والے کا نور ان کو نظر آنے لگا. لیکن یہاں دوستو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جس پر حج فرض ہو اس کو تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، اسے تو فوراً حج کرنا چاہیے، مگر فرض حج بھی ہو تو جانے سے پہلے ایک آدھ مہینہ کسی اللہ والے کے پاس رہ کر جاؤ، پھر انشاءاللہ تعالی حسین نہیں حسینوں کا باپ بھی نہیں دیکھیں گے آپ انشاءاللہ تعالی، کسی پر آپ کی نظر نہیں اٹھے گی، اللہ کے سامنے نظر نیچے کی ہوئے طواف کریں گے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھیں گے آپ، کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب یہ خواب دیکھتا ہوں، کہاں یہ میری قسمت یہ حاضری حرم کی، میں جاگتا ہوں یا رب یہ خواب دیکھتا ہوں. اور جب مدینہ شریف جائیں گے تو اس کو یہ بدل لیں گے، پھر کہاں یہ میری قسمت یہ حاضری مدینہ میں جاگتا ہوں یا رب کی خواب دیکھتا ہوں اور روزہ مبارک پر یہ پڑھیں گے کہ کہاں یہ میری قسمت یہ روزہ مبارک میں جاگتا ہوں یا رب کی خواب دیکھتا ہوں. دوستو دین سارا عشق محبت کا نام ہے, جو بے محبت والا ہے وہ کیا جانے دین کو. اگر محبت سے کیا جائے تو ایک سجدہ 200 سلطنت سے افضل ہے. اور رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لے کے ذوق سجدہ پیش خدا خوشتر آئے از 200 ملک کا ترا. اللہ تعالیٰ کے سامنے محبت سے ایک سجدہ کر لینا 200 ملک 200 سلطنت سے افضل ہے. اس لیے اللہ کی محبت سیکھنا فرض ہے. یہ محبت کتنی ہو, اللہم اجعل حبك احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. یہ مشاہد مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جان سے زیادہ اہل و عیال سے زیادہ شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اللہ کی محبت سیکھو, پھر دیکھو دل میں کیا مزہ آتا ہے. تو تیسرا مقصد جو نبوت کا ہے کہ وہ یزکیہم, تزکیہ کرنا. تعمیر کعبہ کے ساتھ ساتھ تعمیر دل کتنی ضروری ہے میرے دوستوں. کعبے کی عظمت و محبت انوار و برکات سب اصلاح نفس پر موقوف ہیں. جب تک دل نہیں بنے گا تو آپ کعبے کا نور نہیں دیکھ سکیں گے. آپ بھی وہاں جائیں گے طواف کر کے اور وہاں پہ لڑکیوں کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کر کر بس یہی کام کر کے واپس آ جائیں گے. دل بن جائے گا تو پھر بیت اللہ کچھ اور ہی نظر آئے گا. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس لیے کعبے کی تعمیر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قلب کی تعمیر کی دعا مانگی, وَيُزَكِّيهِمْ, کہ اے اللہ آخر میں تیرا نبی ان کے دلوں کا تزکیہ کر دے. زکیہم, تزکیہ کر دے. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی سچی محبت عطا فرمائے. یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت پیریا. کسی بزرگ نے کہا ہے, حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ شاعر نے جو اس شعر میں کہا ہے کہ 100 برس کی اخلاص والی عبادت سے اللہ والوں کی صحبت افضل ہے, اس میں کچھ مبالغہ تو نہیں ہے, زیادہ تو نہیں کہہ دیا اس نے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت حکیم الامت نے سمجھ لیا کہ مفتی شفیع صاحب اس میں کچھ مبالغہ سمجھ رہے ہیں. فرمایا کہ مفتی صاحب اس میں کچھ مبالغہ نہیں ہے, بلکہ شاعر نے کم بیان کیا ہے. در حقیقت اللہ والوں کی صحبت 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. پھر حضرت نے شعر یوں بدل دیا, یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بیریا. اہل اللہ کی صحبت سے کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ ان کی صحبت سے یقین اور اخلاص دل میں اتر جاتا ہے. ورنہ شیطان نے بہت زیادہ عبادت کی تھی مگر مردودیت سے نہیں بچ سکا, لیکن اہل اللہ کی صحبت سے ایسا ایمان اور ایسا یقین دل میں اتر جاتا ہے کہ حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کبھی گناہ ہو جائے, لیکن ان لوگوں کا دائرہ اسلام سے خروج نہیں ہوتا جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی ہو. ہندوستان میں جب مسلمانوں کو ہندو بنایا جا رہا تھا تو آریہ مذہب کے پنڈتوں کی جماعت کانپور کے کسی گاؤں میں گئی اور ایک مسلمان سے کہا کہ تم ہندو ہو جاؤ. تو اس نے اپنا دیہاتی جوتا موٹے چمڑے والا بہت وسیع اتارا, اس کے نیچے کیل بھی لگے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ کھوپڑی فارغ البال کر دوں گا, یعنی سر پر ایک بال نہ رہے گا. تم نہیں جانتے کہ میں مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے مرید ہوں, میں نے ان کی صحبت اٹھائی ہے, تم ہمارے ایمان یقین کو نہیں جانتے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے سب کی اصلاح فرما دے. صلی اللہ علیہ نبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.